تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں اسے اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا ہوں کیا حضرات سے آج اس مسجد میں ملاقات ہو رہی ہے. مجھے خود بھی اپنی اس کوتاہی کا احساس تھا اور میرے عزیز بھائی قادم صاحب نے اپنی محبت کی وجہ سے ایک مرتبہ کی شکایت بھی کی کہ تم دوسرے شہروں اور ملکوں میں کثرت سے جاتے رہتے ہو لیکن اپنے پڑوسیوں سے کتنی ملاقاتیں نہیں ہوتی. مجھے واقعتا پہلے بھی اس تقدیر کا اس کوتاہی کا احساس تھا اور ان کے توجہ دلانے کے بعد اور زیادہ شدت سے اپنی اس غلطی کا احساس ہوا کہ اپنے پڑوسی بھائیوں سے ملاقات اور ان کے پاس جانا یہ ان کا حق ہے اور اپنے لیے بھی باعث سعادت ہے جس میں اب تک کوتاہی ہوتی رہی. تو ان کی شکایت جو نتیجے میں اس پر تنبیہ ہوئی اور یہاں آپ حضرات سے ملاقات کا موقع ملا. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دیں کہ وہ اس نیکی کا سبب بنے. مقصد تو اصل میں یہی تھا کہ آپ حضرات سے ملاقات ہو لیکن ملاقات برائے ملاقات محض ملنے کے لیے ملنا یہ بھی اگرچہ دو مسلمانوں کے درمیان باعث اجر و ثواب ہے لیکن اس کا صحیح فائدہ اس وقت ہے جب دو مسلمانوں کے ایمان کا انعکاس ایک کا دوسرے پر ہو. یعنی دو مسلمان بیٹھے تو اپنے دین کے بارے میں اور ایمان تازہ کرنے کے بارے میں کوئی بات کریں. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جب ایک دوسرے سے ملتے تو بعض مرتبہ فرماتے کہ اجلس بنا نومن ساعتا, کہ آؤ بھائی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے اور اپنا ایمان تازہ کریں. ایمان تازہ کرنے کے لیے بیٹھتے اور ان کی گفتگو کا موضوع, باتوں کا موضوع یہی ہوتا تھا کہ اپنے ایمان میں کس طرح تقویت پیدا کریں, کس طرح قوت پیدا کریں, کس طرح اپنی اصلاح کریں. تو اس لیے اس ملاقات سے یہ فائدہ اٹھانا بھی منظور ہے کہ بیٹھ کر ہم سب اس بات کا جائزہ لیں کہ ہم اپنے دین پر کس حد تک عمل پیرا ہیں اور کہاں کہاں کوتاہیاں ہیں, کہاں کہاں غلطیاں ہیں, ان کی اصلاح کی ضرورت ہے. اس غرض کے لیے میں نے ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. یہ قرآن کریم کی آیت ہے اور قرآن کریم کا بھی عجیب اعجاز ہے کہ اس کی آیت خواہ کتنی مختصر کیوں نہ ہو, اگر آدمی اسی کو ٹھیک طرح سمجھ لے اور اس پر عمل کر لے تو اس کی زندگی کو درست کرنے کے لیے تنہا ایک آیت بھی کافی ہو جائے. یہ آیت بھی انہی میں تھے اور اس میں عجیب و غریب حقیقت کا بیان فرمایا گیا اور ایک عجیب ہدایت پوری امت مسلمہ کو دی گئی ہے. اگر یہ ہدایت ہمارے دلوں میں اتر جائے اور ہم اس پر عمل پیرا ہونے کا عہد کر لیں تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ ہمارے سارے مصائب و آلام کا خاتمہ. اس سے پہلے کہ میں اس آیت کا ترجمہ اور اس کا مطلب آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں, ایک اہم سوال کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں جو اکثر و بیشتر ہم میں سے اب بہت سے لوگوں کے درمیان دلوں میں پیدا ہوتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پوری امت مسلمہ جہاں کہیں آباد ہے, مسائل کا شکار ہے, مصیبتوں کا سامنا ہے, پریشانیوں سے سابقہ ہے, کہیں بوسنیا کے مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے, کہیں کشمیر میں مسلمان ظلم و ستم سہ رہے ہیں, کہیں ہندوستان میں کے مسلمان کافروں کے ظلم و ستم کا شکار ہیں, کہیں صومالیہ میں خانہ جنگی کی مصیبت میں مبتلا ہیں, کہیں افغانستان میں آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں. یہ سارے کے سارے مسائل جو پوری امت مسلمہ کو درپیش ہیں ان کے سبب پر اکثر و بیشتر غور کرنے کی نوبت آتی ہے تو جن کے دلوں میں ایمان کی ذرا بھی رمق ہے وہ یہ بات ضرور کہتے ہیں کہ ان سارے مصائب و آلام کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم دین کو چھوڑ بیٹھے. نبی کریم سرور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا چھوڑ دیا, اللہ کی بندگی کرنی چھوڑ دی, آپ کی سنتوں کی اتباع کو ترک کر دیا اور بد اعمالیوں میں مبتلا ہو گئے. اس کے نتیجے میں یہ آفتیں ہمارے اوپر آ رہی ہیں. یہ بات ہر مسلمان تقریباً کسی نہ کسی عنوان سے جانتا بھی ہے, سمجھتا بھی ہے, کہتا بھی ہے اور ہے بھی صحیح. کیونکہ قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ ماں اصابکم من مصیبت فبی ماں کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ جو کچھ بھی مصیبت تمہیں کوئی پہنچتی ہے وہ سب تمہارے ہاتھوں کے کرتوت کا نتیجہ ہوتا ہے، اور بہت سے تمہارے اعمال بد تو ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف کر دیتے ہیں، ان کی کوئی سزا تم کو نہیں دیتے، لیکن بعض بدعمالیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی سزا اس دنیا کے اندر ان مصیبتوں کی شکل میں دی جاتی ہے. جو کوئی مصیبت تم کو پہنچتی ہے تمہارے ذاتی اعمال کا نتیجہ، قرآن نے صاف صاف لفظوں میں یہ بات بتا دی، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم جب امت مسلمہ کے ان مسائل کا تذکرہ کرتے ہیں اور ان کے اسباب کا جائزہ لیتے ہیں تو مشکل ہی سے ہماری کوئی مجلس خالی جاتی ہوگی جس میں اس بات کا تذکرہ نہ ہوتا ہو کہ ہم بد اعمالیوں کا شکار ہیں، بد عنوانیوں کا شکار ہیں، گناہوں میں مبتلا ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑا ہوا ہے. اس کا تذکرہ ہر مجلس میں، ہر محفل میں ہوتا ہے، ہر جلسے میں ہوتا ہے. جہاں چار آدمی درد رکھنے والے بیٹھ گئے ان کے زبان پر بھی یہی بات آتی ہے کہ بھائی یہ مصیبتیں ہمارے اعمال کی سزا ہیں، ہماری اعمال کی شامت. لیکن یہ سارا تذکرہ ہونے کے باوجود نظر یہ آتا ہے کہ پرنالا وہیں گر رہا اور حالات میں کوئی بہتری نظر نہیں آتا. بہت سی جماعتیں ہیں، انجمنیں ہیں، ادارے ہیں جو اس کام کے لیے قائم ہیں کہ حالات کی اصلاح کریں، لیکن حالات ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ یوں کہ توں ہیں. کوششیں بھی بعد اوقات کی جاتی ہیں، محنتیں بھی کی جاتی ہیں، قربانیاں بھی دی جاتی ہیں، لوگ جان و مال کی قربانیاں بھی دیتے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ سیلاب جو امٹ رہا ہے بے دینی کا، اس کی رفتار میں اضافہ ہو رہا ہے، کبھی نہیں ہوتا. اور کسی شاعر نے کہا تھا کہ یہ کیسی منزل ہے کیسی راہ ہے، یہ کیسی منزل ہے کیسی راہ ہے کہ تھک گئے پاؤں چلتے چلتے، مگر وہی فاصلہ ہے قائم جو فاصلہ تھا سفر سے پہلے. جو سفر سے پہلے فاصلہ تھا منزل کا، وہی فاصلہ اب بھی قائم ہے. ہزاروں قربانیاں بھی دی جا رہی ہیں، لوگ جانے بھی دے رہے ہیں، اور انجمنیں بھی ہیں، ادارے بھی ہیں، جماعتیں بھی ہیں، کوششیں بھی ہیں، محنتیں بھی ہیں، لیکن عالم وجود کے اندر ان کا کوئی واضح فائدہ نظر نہیں آتا. یہ کیا بات، کیوں فائدہ نہیں ہو رہا؟ تحریکیں اٹھتی ہیں، ابال آتا ہے، جوش و خروش ہوتا ہے، لوگ اس کے اندر اپنی جانیں بھی قربان کرتے ہیں، لیکن بالآخر جب جوش ٹھنڈا پڑتا ہے تو اس کے بعد معاشرے کے کہتے ہیں دیکھو رجوع کیوں، یہ کیوں؟ تو قرآن کریم نے اس آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہے اس سوال کا تسلی بخش جواب عطا کر. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم اس آیت کو صحیح سمجھ لیں اور اس پر عمل کرنے لگے تو انشاءاللہ سارے مصائب و آلام کا رفتہ رفتہ خاتمہ ہوگا. قرآن کریم اس میں ہمیں توجہ اس طرف دلا رہا ہے کہ جب تم حالات کی اصلاح کی فکر لے کر چلتے ہو تو عجیب معاملہ یہ ہے کہ تم ہمیشہ اصلاح کا آغاز دوسرے سے کرنا چاہتے ہو. یعنی تمہارے ذہن میں یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ لوگ خراب ہو گئے، لوگ بدعمالیوں میں مبتلا ہیں، لوگ دھوکہ فریب کر رہے ہیں، بدعنوانیوں میں مبتلا ہیں، رشوت لی جا رہی ہے، سود کھایا جا رہا ہے، اور یعنی اور فحاشی کا بازار گرم ہے. اس سارے معاملے میں جب تم اس کا تذکرہ کرتے ہو تو تمہارے ذہن میں دوسرے لوگ ہوتے ہیں کہ دوسرے لوگ یہ کام کر رہے ہیں اور ان کو ان کاموں سے روکنا ہے. لیکن یہ خیال کسی اللہ کے بندے کو شاذ و نادر ہی آتا ہے کہ میں بھی کچھ خرابیوں میں مبتلا ہوں، میں بھی، میرے اندر بھی کچھ عیوب پائے جاتے ہیں، میرے اندر بھی کچھ خرابی پائی جاتی ہے، اور اس خرابی کی اصلاح کرنا میرا سب سے پہلا فرض ہے. میں دوسرے کی طرف بعد میں دیکھوں پہلے اپنے آپ کا جائزہ لے کر دیکھوں کہ میرے اندر کیا کیا خامیاں ہیں، میرے اندر کیا عیوب ہیں، میرے اندر کیا خرابیاں ہیں، اور ان کی اصلاح کی فکر کروں. یہ خیال شاذ و نادر آتا ہے. اصلاح کے لیے جماعت کھڑی ہو گئی، تنظیم قائم ہو گئی اور ادارہ قائم کر دیا گیا، لیکن اس ادارے کے چلانے والے کا، تنظیم قائم کرنے والے کا ذہن میں یہ ہے کہ میں عوام کی اصلاح کروں، لیکن اپنی کروں، اپنے عیوب کو دور کروں، اپنی خرابیوں کا ازالہ کروں. یہ خیال شاذ و نادر کسی اللہ کے بندے کو آتا ہے الا ماشاء اللہ. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب میں اپنے عیوب سے تو بے خبر ہوں، اپنی خرابیوں کی اصلاح کی فکر نہیں، اور میرے اپنے اعمال خراب ہیں، اللہ کی رضا کے مطابق نہیں ہے، اور میں دوسروں کی اصلاح کرنے کے لیے جاتا ہوں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ میری بات میں نہ کوئی اثر ہوتا ہے، نہ کوئی وزن ہوتا ہے، نہ اس میں برکت ہوتی ہے، نہ اس میں نور ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کے دلوں میں اتر جائے اور ان کو ماننے پر آمادہ کر دے. نتیجہ یہ کہ وہ ایک تقریر ہوتی ہے لچھے دار جو کانوں سے ٹکرا کر ہوا میں تحلیل ہو جاتی ہے، اور اس کا کوئی اثر انسان کے دل پر نہیں پڑتا. تو قرآن کریم یہ کہتا ہے اس آیت میں، اس کا ترجمہ سنیے، قرآن کریم کا ارشاد یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، علیکم انفسکم، تم اپنے آپ کی فکر کرو، اپنی اصلاح کی فکر کرو. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت کے راستے پر آ گئے، اپنی اصلاح کر لی، تو جو لوگ گمراہی میں جا رہے ہیں اور برائیوں کا ارتکاب کر رہے ہیں، ان کی برائی اور گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے. تم نے اگر اپنی اصلاح کر لی تو ان کی گمراہی سے تمہیں نقصان نہیں پہنچے گا، اس واسطے کہ الی اللہ مرجعکم، تو تم سب اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہو.
جمیعاً
الی اللہ مرجعکم، جمیعاً تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو بتائے گا جو کچھ تم اس دنیا میں کیا کرتے. تو بتایا یہ کہ ہر شخص کو اپنے اعمال کا جواب دینا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس. یہ نہیں ہے کہ بد اعمالی دوسرے کیا جواب مجھ سے طلب کیا جائے، کہ وہ تو بد اعمالی میں مبتلا تھا اور بد اعمالی میری ہے، میرے اعمال کا جواب دوسرے سے طلب کیا جائے کہ بلا شخص نے بد اعمالی کا کیوں انتخاب کیا تھا. ہر شخص سے اس کے اپنے عمل کا سوال ہونا ہے. جب ہر شخص سے اس کے عمل کا سوال ہونا ہے، تو تم سب سے پہلے فکر اپنی کرو کہ تمہارے اعمال کیسے، اور تم جب اللہ جل جلالہ کے حضور پہنچو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جاؤ گے اور تم سے سوال ہوگا، تو اپنی اعمال کے، اپنی زندگی کے بارے میں تم کیا جواب دے، اس کی فکر. یہ اس آیت کا ترجمہ ہے. دوبارہ سن لیجئے، فرمایا کہ اے ایمان والو، اپنی جانوں کی فکر کرو. جو لوگ گمراہی میں مبتلا ہیں، اگر تم ہدایت پر آ جاؤ تو وہ تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، وہاں وہ تم کو بتائے گا جو کچھ تم عمل کی دنیا میں کیا کرتے تھے، اور ان اعمال کا بدلہ بھی ادا کرتے. یہ آیت کریمہ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ دوسروں کی فکر سے پہلے اپنی خبر لو، اور ہر شخص تم میں سے اپنے اعمال اخلاق کا جائزہ لے کر دیکھے کہ وہ کس گمراہی میں، کس غلطی میں مبتلا ہے، اور ان عیوب کو دور کرنے کی کوشش کرے. یہ نہیں کہ میں دوسروں کے عیوب کو تو تلاش کرتا پھروں اور دوسروں کی خرابیاں بیان کرتا پھروں اور میں اپنے عیوب سے غافل ہوں. حدیث میں فرمایا نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من قال حلق الناس فهو اهلكهم، جو شخص یہ کہے کہ سارے لوگ ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، ان کے اعمال خراب، ان کے عقائد خراب، ان کی عبادتیں خراب، ان کی سب چیزیں خراب اور یہ تباہ و برباد ہو گئے ہیں، جو آدمی یہ کہے تو سب سے زیادہ برباد وہ شخص ہے خود، جو دوسروں کو لٹانے دے رہا ہے اور دوسروں کی برائیاں تو بیان کر رہا ہے لیکن اپنی حالت سے بے خبر. اگر اپنی فکر لگ جائے اپنے اعمال کی، فکر لگ جائے، اپنی اصلاح کی فکر لگ جائے، اور یہ طرف دل میں پیدا ہو جائے کہ میں اللہ کے سامنے جا کر کیا جواب دوں گا، تو یقین رکھو کہ اپنے آپ کو سب سے برا محسوس کرو، دوسرے اتنے برے نظر نہیں آئیں گے جتنا اپنے آپ کو برا محسوس کرو. حضرت زردون مصری رحمت اللہ علیہ، آپ نے نام سنا ہوگا، بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں تھے، بہت اونچے درجے کے اولیاء اللہ تھے، ایسے بزرگوں میں تھے کہ جن کا ہم لوگ، سچی بات یہ ہے کہ تصور بھی نہیں کرتے. ان کے بارے میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے شہر میں قحط پڑ گیا، بارش بند ہو گئی، بارش نہیں آتی، لوگ پریشان تھے، چاہتے تھے کہ کسی طرح باران رحمت نازل ہو. تو پریشانی کے عالم میں ہر آدمی کے دل میں خیال ہوتا ہے کہ بھائی کسی اللہ کے نیک بندے کے پاس جائیں، اس سے دعا کے لیے کہیں. تو حضرت دونوں نے مصری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کر عرض کیا کہ حضرت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساری قوم قحط سالی میں مبتلا ہے، زبانیں خشک ہیں، گلے خشک ہیں، جانوروں کے پاس کو پلانے کے لیے پانی نہیں ہے، کھیتیوں کو پانی دینے کے لیے پانی موجود نہیں ہے، لوگ تباہ ہو رہے ہیں. تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بارش عطا فرمائے. تو حضرت زنو نے مصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی دعا تو میں کروں گا انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ بارش نازل فرما دے، لیکن ایک بات سن لو، اس دنیا میں قرآن کریم کا کہنا یہ ہے کہ جو کچھ بھی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو وہ لوگوں کی بد اعمالیوں کی وجہ سے آتی ہے، گناہوں کی وجہ سے آتی ہے. اگر بارش نہیں آ رہی تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہم کچھ بد اعمالیوں میں مبتلا ہیں، اور ان بد اعمالیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے بارش ہمارے اوپر سے روک دی ہے. تو سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ کون آدمی سب سے زیادہ بدعمالی میں مبتلا ہے. تو میں جائزہ جب لیتا ہوں تو مجھے نظر یہ آتا ہے کہ ساری بستی میں مجھ سے زیادہ خراب آدمی کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ گناہگار کوئی نہیں. تو میرا غالب گمان یہ ہے کہ بارش اس وجہ سے رکی ہوئی ہے کہ میں یہاں پر اس بستی کے اندر مقیم ہوں، اگر اس بستی سے چلا جاؤں گا تو ایک گناہگار اس بستی سے نکل جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت انشاءاللہ نازل ہو جائے گی. اس لیے اس کا علاج یہ ہے کہ میں بستی سے چلا جاتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یہاں پر عافیت کے ساتھ رکھے، تمہارے اوپر بارش نازل فرمائے. بھائی اسپیکر کو چھوڑ دیجئے، آواز ویسے بھی جا رہی ہے بغیر لاؤڈ اسپیکر کے بھی، اور لاؤڈ اسپیکر سے بھی آئے گی انشاءاللہ. اب اسپیکر کو چھوڑ دیجئے، آئے لاؤڈ اسپیکر تو اچھا ہے، اللہ کی نعمت ہے، نہ آئے تو بالکل خرابی کی بات ہے انشاءاللہ. بات جو عرض کرنی ہے مختصر وہ سن لیجئے. تو حضرت زنون مصری رحمۃ اللہ علیہ جیسا ولی اللہ، ولی کامل، اللہ کا نیک بندہ، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس روئے زمین پر مجھ سے بڑا گنہگار کوئی نہیں، اور یہ بارش میری وجہ سے رکی ہوئی ہے، میں اگر نکل جاؤں گا دوستی سے تو بارش اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرما دے. بتائیے اللہ کا اتنا بڑا ولی یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھ سے بڑا گنہگار کوئی نہیں. اب بتائیے کیا وہ جھوٹ بول رہے تھے، یعنی ایسے ہی توازن کہہ رہے تھے جھوٹ موٹ کہ میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ گنہگار سمجھتا ہوں؟ اگر جھوٹ بولے تو جھوٹ زنون مصری جیسا انسان، اس کے زبان سے جھوٹ نہیں نکلتا ہے. وہاں کہتا ہے وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے کہ میں سب سے زیادہ گناہگار، سب سے زیادہ عیبدار میں ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ ہر وقت نگاہ یہ تھی کہ میرے اندر کیا خرابیاں، کس طرح اس کو دور کروں. اس واسطے اپنے آپ کو سب سے زیادہ عیبدار سمجھتے. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی صدر صلی اللہ تعالیٰ سرہ کا نام آپ نے شاید سنا ہوگا. اس دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو علم کا، عمل کا، تقوی کا ایک نمونہ بنایا تھا. ان کے ایک خلیفہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت سے یہ ذکر کیا کہ حضرت جب میں آپ کی مجلس میں بیٹھتا ہوں اور آپ بیان فرماتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کا جب میں جائزہ لیتا ہوں بالکل ایسا لگتا ہے کہ مجھ سے زیادہ تباہ حال اس مجمع میں کوئی اور نہیں. اور سب سے زیادہ گنہگار، سب سے زیادہ خراب، سب سے زیادہ عیبدار میں ہوں. تو یہ مجھے خیال ہوتا ہے. اور بلکہ بعض اوقات یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ اور تو سارے کے سارے لوگ انسان ہیں، اور شاید میں انسانوں میں کہیں کوئی جانور آ کر بیٹھ گیا ہوں. کیونکہ اپنے گناہوں کا جب جائزہ لیتا ہوں تو دوسرے لوگوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو جانور محسوس کرتا ہوں. تو پتہ نہیں میں یہ حالت کیسی ہے اور کیا حال ہے کہ میں اپنے آپ کو انسان بھی نہیں سمجھتا ان لوگوں کے مقابلے میں. تو حضرت مولانا تھانوی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ بھائی یہ تم اپنی بات بتا رہے ہو کہ میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ کمتر اور سب سے زیادہ عیبدار سمجھتا ہوں، اگر سچ پوچھو مجھ سے تو میری بھی یہی حالت ہوتی ہے. جس وقت میں بات کر رہا ہوتا ہوں اور مسجد سے بیٹھا ہوا ہوتا ہوں، دین کی بات سنا رہا ہوتا ہوں، اس وقت بھی میں آپ سے اپنے دل کی بات کہتا ہوں کہ یہ لگتا ہے کہ سارا مجمع مجھ سے بہتر ہے اور میں سب سے زیادہ خراب ہوں. کیوں؟ اس واسطے کہ ہر وقت اس بات کی فکر لگی ہوئی ہے کہ میرے اندر کون سا عیب ہے، کس طرح اس کو دور کروں، اللہ تمہارے کو تعالیٰ کی رضا کیسے حاصل کروں. اگر انسان اپنے عیب کا جائزہ لینا شروع کرے تو حقیقت یہ ہے کہ پھر دوسروں کے عیب نظر نہیں آتے، اپنی فکر پڑ جاتی ہے. بہادر شاہ ظفر مرحوم نے کہا کہ تھے جو اپنی برائی سے بے خبر، رہے اوروں کے ڈھونڈتے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. جب دوسروں کو دیکھتے رہے تو بالے بولے یہ بھی برا، یہ بھی برا، یہ بھی برا، لیکن جب اپنے آپ کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ کوئی اتنا برا نہیں جتنا میں برا. اس واسطے کہ اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی جب توفیق ہوئی تو ساری گندگیاں سامنے آ گئی. یاد رکھو کوئی انسان دوسرے کی گندگی سے اتنا واقف نہیں ہو سکتا جتنا انسان خود اپنی گندگی سے واقف ہو سکتا. انسان اپنے بارے میں جانتا ہے کہ میں کیا سوچتا ہوں، کیا خیالات میرے دل میں پیدا ہوتے ہیں، کیا واہمے میرے دل کے اندر آتے ہیں، کیسے کیسے ارادے پیدا ہوتے ہیں، کیسے گندے خیالات میرے پاس آتے ہیں. تو اگر جتنا انسان خود اپنے آپ کو جانتا ہے کوئی دوسرا نہیں جانتا، لیکن چونکہ اپنے علوم سے بے خبر ہے اس واسطے دوسروں کے علوم نظر آتے رہتے ہیں، اپنی پرواہ نہیں. اس کی مثال یوں سمجھو کہ ایک شخص ہے، اس کے پیٹ میں شدید درد ہو رہا ہے، بے چین ہے، پیٹ کے درد ہے، کسی پہلو قرار نہیں. یہ بتاؤ کہ جس شخص کے پیٹ میں شدید درد ہو اور اس درد سے بے چین ہو، کیا وہ دوسروں کو دیکھتا پھرے گا کہ کس کو نزلہ ہو رہا ہے، کس کو زکام ہو رہا ہے، کس کو کھانسی آ رہی ہے، کس کو چھینک آ رہی ہے؟ وہ تو اپنے درد سے بے چین ہے. جب آپ سے درد کوئی دوسرا بھی آ کر اگر اس کو بتانا چاہے کہ صاحب مجھے نزلہ ہے، مجھے کھانسی ہے، تو وہ کہے گا بھائی تم نہ تمہارا نزلہ کھانسی ہو تو جگہ رکھو، میں اپنے پیٹ کے درد کا پہلے علاج کروں، تمہارے نزلے کھانسی کو دیکھو، تم اپنے نزلے کھانسی کی طرف جاؤ، میں تو اپنے پیٹ کے درد کا پہلے علاج کروں. کوئی دنیا میں انسان ایسا نہیں ہوگا جو اپنے درد سے بے چین ہونے کی حالت میں دوسروں کے معمولی معمولی بیماریوں کو دیکھتا پھرے. بلکہ میں ایک قصہ سنایا کرتا ہوں، عبرت کا ہے اور سدا قانون، کہ ایک خاتون تھی اور میرے عزیزوں میں تھے. وہ بیمار تھی لیکن بیماری ان کی معمولی نوعیت کی تھی، پیٹ کی کوئی تکلیف تھی معمولی قسم کی، جیسے ریاہی گیس ویس کی تکلیف ہو جاتی ہے، اس قسم کی تکلیف. لیکن نفسیاتی طور پر ان کے دماغ پر یہ مسلط ہو گیا تھا کہ میں بہت زیادہ بیمار ہوں. تو میں ان کو ایک مرتبہ ہسپتال لے گیا دکھانے کے لیے. تو ہسپتال میں جاتے ہوئے لفٹ میں جب سوار ہوئے تو وہاں دیکھا کہ ایک خاتون ویل چیئر کے اوپر بیٹھی ہوئی آ رہی ہیں، اور عجیب منظر تھا کہ اس کے سارا جسم جلا ہوا تھا آگ، اور ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھی، ہڈیوں کے اوپر جہاں ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھی وہاں پلاسٹر چڑھا ہوا، اور جو جسم کھلا ہوا تھا وہ آگ سے جلا ہوا، کھال ایسا لگتا تھا کہ باہر آئے. تو مجھے دل میں خیال ہوا کہ میں ان خاتون کو یہ مریضہ دکھاؤں تو ذرا ان کے دل میں یہ احساس ہوگا کہ مجھ سے بھی زیادہ بیمار لوگ دنیا کے اندر ہے، تو یہ جو ہر وقت ان کے ذہن کے اوپر بیماری کا خیال مسلط رہتا ہے یہ تھوڑی دیر کے لیے دور ہوگا. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں یہ خاتون بیچاری کس مصیبت میں ہے اور کتنی سخت بیمار ہے. منافق کی بات ہے کہ وہ ایک ظاہر میں تو مسلمان ہے اور اندر اس کے دل میں برے برے خیالات آ رہے ہیں. تو میں تو منافق ہو گیا, یا اللہ مجھے, یا اللہ مجھے بتائیے کہ میں کس طرح نفاق سے بچوں. کون کہہ رہا ہے؟ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, وہ صحابی کہ جن کے بارے میں پوری امت کا عقیدہ ہے کہ اب صحابہ تو کل حضور, سارے صحابہ وہ عدل ہیں, یعنی وہ کوئی ان میں سے فاسق نہیں ہوتا. ان کو یہ شبہ کہنا ہو رہا ہے کہ میں منافق تو سرکار دو عالم صاحب نے فرمایا کہ نہیں, اطمینان دلایا, تسلی دی کہ نہیں یہ جو خیالات تمہارے دل میں آتے ہیں اور یہ جو وہاں جا کر تمہیں اپنی کیسے بتنی معلوم ہوتی ہے, اس سے پریشان نہ ہو, اس سے منافق نہیں ہوتے. یہ تو وقت وقت کی بات ہوتی ہے, ساعتاً وساعتاً, کسی وقت انسان کے دل میں کچھ زیادہ احساس پیدا ہو جاتا ہے, اللہ کی زیادہ یاد آ جاتی ہے, رقب زیادہ تاری ہو جاتی ہے, اور کسی وقت میں وہ نہیں ہوتی. ان کیفیات کی وجہ سے کوئی آدمی منافق نہیں. لیکن اب یہ کرنا تھا کہ صحابی کو فکر اس کی نہیں کہ دوسرا منافق ہو گیا, فکر یہ ہو رہی کہ میں منافق ہوں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا نام سنا, کون مسلمان ہے جو ان کی عزت اور تکریم اور احترام اس کے دل میں نہ ہو؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ, دوسرے خلیفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لو کان عمر, کہ اگر میرے بعد کوئی نبی آنے والا ہوتا تو وہ عمر ہوتے رضی اللہ تعالیٰ. میرے بعد کوئی نبی نہیں آ رہا اس واسطے میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا, لیکن اگر کوئی ہوتا تو عمر ہوتے. یہ مقام جس کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا, ان کا حال سنی. ایک صحابی ہے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ, وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار مشہور ہیں, اس واسطے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ منورہ میں رہنے والے منافقوں کی فہرست بتا رکھی تھی, یعنی میں یہ بتا رکھا تھا کہ کون کون آدمی منافق ہے مدینہ میں, کیونکہ منافقین جو ہوتے تھے وہ کھلے عام تو کافر ہوتے نہیں تھے, زبان سے تو کلمہ پڑھتے تھے لیکن دل میں ان کے کفر چھپا ہوا ہوتا تھا, مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی بتا دیا تھا کہ فلاں فلاں آدمی منافق ہے. آپ نے اپنی حکمت کے تحت اور کسی کو وہ نام نہیں بتائے, حضرت حذیفہ کو بتائے رضی اللہ تعالیٰ کہ فلاں فلاں آدمی منافق ہے مدینہ طیبہ, ساری تعریف بتا دی اور اس درجہ بتا دی کہ جب کسی کا انتقال ہوتا تھا مدینہ طیبہ میں تو لوگ یہ دیکھا کرتے تھے کہ حذیفہ ان کی نماز جنازہ میں شریک ہیں کہ نہیں, کیونکہ اگر شریک ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ منافقین کی فہرست میں نہیں تھا, اور اگر شریک نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حذیفہ کو پتا ہے کہ یہ شخص منافق تھا, اس واسطے اس کی نماز جنازہ میں شامل نہیں ہوئے. اس دجا لوگوں کو ان کے اس قول پر اعتماد تھا. یہ حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو منافقین کی فہرست معلوم ہے, ان سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ التجا کر کے پوچھتے تھے کہ اے حذیفہ خدا کے لیے بتا دے کہ تمہارے پاس جو منافقین کی فہرست ہے اس میں عمر کا نام تو نہیں ہے.
اللہ
عمر ابن خطاب کا نام تو, وہ شخص جس نے اپنے کانوں سے سن لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہوئے تو عمر فی الجنہ, عمر جنت میں جائے گا, اور جس کے بارے میں یہ فرما دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے بعد کوئی اگر نبی ہوا تو وہ عمر, اس کو یہ فکر دامن گیر ہے کہ کہیں میں تو منافق نہیں ہوں. اس حالت میں یہ فکر اس واسطے کہ بے شک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ بھائی عمر جنت میں ہے, لیکن حضور نے یہ بھی فرمایا کہ جو بھی لا الہ الا اللہ پڑھے وہ جنت میں جائے گا, تو حضرت عمر کو یہ احساس پیدا ہوا کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا بے شک جنت میں جائے گا, لیکن اگر اعمال خراب ہو گئے مرنے سے پہلے تو پھر تو وہ اس بشارت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. اس واسطے میں کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے اعمال خراب ہو گئے اور میں منافقین کی فہرست میں داخل ہو گیا؟ یہ فاروق اعظم پوچھ رہے ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ. تو یہ کیا بات ہے کہ انسان اپنے عیوب کا جب جائزہ لیتا ہے اور اپنی فکر جب اس کو لائق ہو جاتی ہے کہ میری اصلاح کیسے ہو, تو اس کے بعد اسے دوسرے اتنے برے نظر نہیں آتے جتنا خود اپنے آپ کو برا سمجھتا ہے. آج ہمارا معاملہ الٹا ہو رہا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اگر دین کی کوئی بات کرتے بھی ہیں تو اصلاح والی بات عموماً مفقود ہو گئی. دین کے نام پر اگر محفلیں بھی ہوتی ہیں, دین کے نام پر اگر باتیں بھی ہوتی ہیں, تو ہم عام طور سے کبھی فرقہ واریت میں مبتلا ہو جاتے ہیں, فرقہ واریت فرقہ وارانہ گفتگو شروع ہو جاتی ہے, کبھی سیاست کے اوپر گفتگو ہو جاتی ہے, کبھی ایسے نظریاتی مسائل چھیڑ دیے جاتے ہیں جن کا ہماری زندگی سے تعلق ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دین سے ناواقفیت اتنی عام ہو چکی ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ جو باتیں پہلے چھوٹے سے بچے کو بھی دین کے بارے میں معلوم ہوا کرتی تھی, اب بڑے بڑے پڑھے لکھوں کو, تعلیم یافتہ افراد کو معلوم ہے. اور جب پتا ہی نہیں تو یہ پتا نہیں کہ میرے اندر یہ خرابی پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی. اب اگر بتاؤ کوئی شخص کہ دین کی بات یوں ہے تو لوگ اچمبے سے حیرت سے سنتے ہیں کہ اچھا یہ بھی دین کے, ہم تو دین کی تھوڑی سمجھے تھے, یہ بات جو کہی جا رہی ہے یہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ دین کہتا. نواقفیت اس درجہ عام ہو چکی ہے, اس درجہ عام ہو چکی ہے کہ جس کا کچھ ٹھکانا نہیں. اور وجہ اس کی ساری یہی ہے کہ فکر ختم, یہ اسلام کی فکر ختم. قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ جب تک تم میں سے ہر شخص اپنے اسلام کی فکر اپنے دل میں پیدا نہیں کرے گا, یاد رکھو معاشرے کی اصلاح کبھی نہیں. جتنی چاہے انجمنیں بنا لو, جتنی چاہے جماعتیں کھڑی کر لو, جتنی چاہے تنظیمیں قائم کر لو, جتنے چاہے ادارے بنا لو, لیکن جب تک اپنی اصلاح کی فکر ہر ہر انسان کے دل میں پیدا نہیں ہوگی اس وقت تک وہ یہ معاشرے کی اصلاح. اور کہتے ہو میں جھنڈا لے کر اور بینر لگا کر نعرے بھی لگاتا پھر رہا ہوں اصلاح معاشرہ کے, لیکن خود میرا حال یہ ہے کہ جب رشوت لینے کا موقع آئے کسی سے پیچھے نہیں رہتا. خود میرا حال یہ ہے کہ اگر کسی کو دھوکہ فریب دے کر اس سے پیسے بٹورنے کا مرحلہ آ جائے تو اس سے چوکتا بھی نہیں, اور سودی نظام کے خلاف نعرے لگانے میں آگے آگے ہوں, لیکن جب سودی معاملہ کرنے کی نوبت آ جائے تو گھر بیٹھتا ہوں. تو بتاؤ معاشرے کی اصلاح بہت تو کہتے ہو, ساری دنیا کو برا بھلا کہوں گا کہ بھائی آج کل لوگ جھوٹے ہو گئے, مکر پھیل گیا, فریب پھیل گیا, دھوکہ بازی ہو گئی, فسق و فجور کا بازار گرم ہے, یہ سب کرتا رہوں گا, لیکن جب جھوٹ بولنے کا وقت آ جائے, کوئی جھوٹا سرٹیفکیٹ لینے کا موقع آ جائے, چھٹی لینی ہے اور جھوٹا میڈیکل سرٹیفکیٹ جاری ہو کر چھٹی مل سکتی ہے, تو کیا کبھی میں سوچتا ہوں کہ بھائی یہ میڈیکل سرٹیفکیٹ جو میں جھوٹا لے رہا ہوں یہ جھوٹ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے والی بات. تو بتاؤ جب میں یہ کام نہیں سوچتا تو یہ میرے نعرے لگانے سے اور جلوس نکالنے سے اور جلسے کرنے سے کیا حاصل؟ اگر میں دوسروں کے اوپر تو یہ تانے دیتا ہوں کہ وہ دین سے دور چلے گئے اور دین کے احکام پر عمل پیرا نہیں ہے, لیکن میری کوئی مرضی غیبت سے خالی نہیں ہوتی, کبھی اس کی برائی کبھی اس کی برائی, تو میں ہر روز ہر مجلس میں بلا ناغا اپنے مسلمان بھائیوں کا گوشت کھا رہا ہوں, قرآن کے کہنے کے مطابق مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہوں. اور جب نعرہ لگانے کا وقت ہے تو نعرہ لگانے کو بھی تیار. تو بتاؤ اس سے کیسے معاشرے کی اصلاح, معاشرے کی اصلاح تو اس وقت ہوگی جب میں سوچوں کہ بھائی میں جھوٹ بولتا ہوں تو میں کسی طرح اس جھوٹ کو چھوڑوں, میں غیبت کرتا ہوں تو اس غیبت کو چھوڑوں تاکہ اللہ تمہارے بتایا مجھ سے ناراض نہ ہو, میں اگر دھوکہ بازی کرتا ہوں تو اس کو چھوڑوں, رشوت لیتا ہوں اس کو چھوڑوں, سود کھاتا ہوں اس کو چھوڑوں, بے پردگی میں اور یعنی افواہاتی میں مبتلا ہوں اس کو ترک کروں. جب تک یہ فکر میرے اندر نہیں پیدا ہوگی یاد رکھو یہ فکر دوسرے کی طرف میں منتقل نہیں کر. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ علیکم انفسکم اپنی جانوں کی فکر کرو, اور اگر دوسرے گمراہ ہو رہے تو ان کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی اگر تم راہ راست پر. دیکھو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے, 23 سال اس دنیا کے اندر قیام فرمائے, 23 سال. اور کب تشریف لائے تھے؟ جب پورا جزیرہ عرب گمراہی کے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا, امید کی کوئی کرن نہیں تھی, ہدایت کی کوئی روشنی نہیں, اس حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں تنہ تنہا. ایک اور حکم یہ ہے کہ اس پورے معاشرے کو بدلنا ہے, اس میں انقلاب لانا ہے. 23 سال کے بعد جب دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں, جزیرے عرب سے شرک اور بت پرستی کا نام مٹ چکا, اور وہی قوم جو ضلالت اور گمراہی میں ڈوبی ہوئی تھی 23 سال کے بعد وہ پوری دنیا کے لیے ایک مثال بن کر ابھرتی. یہ کیسے ہوا؟ 23 سال کی زندگی نبوت کے بعد, اس میں سے دیکھو 13 سال کس طرح ہو گئے. پہلے 13 سال مکہ مکرمہ اور باقی 10 سال مدینہ طیبہ. پہلے 13 سال میں نہ جہاد کا حکم ہے, نہ کوئی ریاست ہے, نہ کوئی حکومت ہے, نہ کوئی قانون ہے, بلکہ حکم یہ ہے کہ اگر دوسرے تمہیں مار رہے ہیں تو اس کا جواب بھی بتاؤ. بس پھر مما صبر کا اللہ بلّہ, صبر کرو صبر کرو, مار کھا رہے مار, دوسرا مارنا تو مار کھا لو. 13 سال اس حالت میں گزارے کہ مار کھاتے رہو, ہاتھ اٹھانے کی ضرورت. ارے بھائی اگر دوسرا 10 ہاتھ مار سکتا تھا تو ایک یہ بھی مار سکتا, لیکن بلال حبشی کو لٹایا جا رہا ہے تپتی ہوئی ریت کے اوپر, سینے پر پتھر کی سلے رکھی جا رہی ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کرے میں لا الہ الا اللہ سے منہ پھیر. لیکن اگر کوئی دوسرا یہ حرکت کر رہا تھا کہ تپتی ہوئی ریت پر لٹا رہا تھا, سینے پر پتھر رکھ رہا تھا, گالیاں دے رہا تھا, پٹائی کر رہا تھا, تو اگر دوسرا اتنا ظلم کر رہا تھا تو بلال یہ بھی کم از کم جواب میں ایک تماچا تو مار سکتے تھے, اور تماچا مار کر کم از کم اپنے آپ کو اپنے دفاع کے لیے کہ اندر بھاگ تو سکتے تھے. لیکن حکم یہ کہ نہیں مار کھاؤ, اور تمہیں ہاتھ اٹھانے کی اور تمہیں تلوار اٹھانے کی اجازت ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ اس بھٹی سے گزار کر, اس بھٹی سے گزار کر, اس آزمائش سے گزار کر ان کو ایک کندن بنایا جا رہا تھا کہ یہ مار کھا کھا کر صبر کر کر کے سب انسان کے اندر کون انسان ایسا ہے کہ دوسرا اس کے اوپر ہاتھ اٹھا رہا ہے اور اس کو غصہ نہ آئے. لیکن کہا جا رہا ہے کہ اس غصے کو دباؤ. کیوں دباؤ؟ اس واسطے کہ غصے کو جب اللہ کے لیے دباؤ گے تو اپنے نفسانی خواہشات کو اللہ کے حکم کے آگے قربان کرنے کا جذبہ پیدا ہو. اور 13 سال اس حالت میں گزرے ہیں مکی زندگی کے کہ ہر شخص کو یہ حکم ہے کہ تلوار تو اٹھاؤ مت, لیکن عبادت کرو, اللہ کی طرف رجوع کرو, اللہ کو یاد کرو, آخرت کا تصور کرو, جنت اور دوزخ کا تصور کرو, اور اپنے اعمال اور اخلاق کی اصلاح کرو. جب 13 سال میں یہ جماعت صحابہ کرام کی اس طرح تیار ہو گئی, اس کے بعد مدینہ طیبہ کی زندگی کا آغاز ہوا. ایسی حکومت قائم فرمائی, ایسا نظام جاری فرمایا کہ چشم فلک نے نہ اس سے پہلے دیکھا تھا نہ اس کے بعد کبھی دیکھا, اس لیے کہ ہر شخص اپنے اصلاح کی فکر سے سرشار ہو کر اپنے آپ کو کندن بنا دیتا تھا. لیکن یوں نہیں ہوتا کہ صاحب یہ کہا جاتا کہ بھائی تم دوسروں کی اصلاح کرنے کے لیے چلو اور اپنے آپ کو بھول دو. پہلا کام یہ کہ اپنی اصلاح کرو, اس کے بعد جب قدم بڑھے گا تو انشاءاللہ وہ قدم کامیابی کی طرف آئے گا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ جس جگہ چلے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح و نصرت ان کا مقدر بنایا, اس واسطے کہ اپنے کرنے کا کام کر چکے, اپنے اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرا چکے. آج جو یہ ساری کوششیں ایسا لگتا ہے کہ ناکام ہو رہی ہیں, ہو سکتا کہیں کہیں الحمدللہ جو حوائد میں دائر ہوتے ہیں, لیکن بحث کے مجموعی معاشرے پر اس کا کوئی اثر نظر نہیں آتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی اصلاح سے غافل ہیں. یہ فکر ختم ہو گئی کہ مجھے بھی اللہ کے سامنے جانا ہے, جواب دینا ہے, اور میرے اندر کیا خرابیاں ان کو کس طرح دور کروں. تو میری آج کی گزارش کا تو صرف اتنا حاصل ہے, خدا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فکر میرے اندر بھی پیدا فرما دے, آپ کے اندر بھی پیدا فرما دے.
آمین.
کہ بھائی اگر ہر شخص ایک جائزہ ہے روز کہ صبح سے لے کر شام تک کی زندگی میں کس جگہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہوں. دیکھو اسلام مجموعہ ہے 5 قسم کے احکام, عقائد صحیح ہونے چاہیے, عبادات نماز روزہ حج زکات یہ صحیح ہونے چاہیے, معاملات یعنی خرید و فروخت کے حلال آمدنی حلال ہو, خرید و فروخت جو آدمی کرے وہ حلال طریقے سے کرے, اور کوئی آمدنی کمائی حرام کی نہ ہو. معاشرت یعنی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے سہنے کے آداب میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی اطاعت کرے, پابندی کرے. اور پانچویں اخلاق, کہ انسان کے اخلاق درست ہو اور اس کے اندر جو بری خصلتیں ہیں, تکبر ہے, حسد ہے, بغض ہے, انعاد ہے, یہ چیزیں انسان کے اندر نہ ہو, اچھے اخلاق ہوں, اس کے اندر توازو ہو, اس کے اندر توقع اللہ پر توکل ہو, شکر ہو, صبر ہو, یہ اخلاق اچھے ہو. ان پانچ شعبوں کو ایک ساتھ آدمی لے کر چلے تب دین کامل ہوتا ہے. صرف نماز ہونے کا نام دین نہیں ہے. پانچ شعبوں میں انسان صحیح ہو تو ہے وہ صحیح معنی میں مسلمان. ان پانچ شعبوں میں سے ہر ایک کا جائزہ لے کے دیکھیں, ہر میں سے اچھا جائزہ لے کے دیکھیں میں کہاں کہاں کر رہا, عبادتیں کتنی میرے دل میں فرض ہے اور کتنی صحیح طریقے سے انجام دیتا ہوں, کتنی نہیں دیتا ہوں. نماز بجماعت واجب ہے میرے دل میں تو وہ میں ادا کرتا ہوں یا نہیں کرتا, کہاں کہاں اس میں کوتاہی ہوتی, روزہ فرض ہے تو ادا کرتا ہوں کہ نہیں کرتا, معاملات بے و شرا کے, خرید و فروخت کے, میری آیا آمدنی حرام حلال ہو رہی ہے یا حرام ہو رہی ہے, بازار میں جاتا ہوں تو میرے معاملات درست ہوتے ہیں کہ درست نہیں ہوتے, اخلاق میرے درست ہیں کہ نہیں, اور دوسروں کے ساتھ میرا برتاؤ درست ہے کہ نہیں, اس کا ہر شخص جائزہ لے کر دیکھے روز. اور میں کہتا ہوں کہ کچھ تو قدم آگے بڑھائے, میں جھوٹ تو نہیں بولتا, میں غیبت تو نہیں کرتا, میں کسی کا دل تو نہیں دکھاتا, میں کسی کو پریشان تو نہیں کرتا, ان باتوں کا جائزہ لے کر دیکھے, اور اگر دیکھے کہ کہیں کہیں کمزوری ہے تو اس کو چھوڑنے کی فکر کرے, کم کرنے کی, جہاں بالکل نہیں چھوڑ سکتا کم از کم کچھ کم کرے. کبھی یہ بھی تو جائزہ لے کر دیکھو کہ کتنی جگہ پر میں کتنی مرتبہ جھوٹ بولتا ہوں دن بھر, اور اس میں سے کتنے ہیں کہ میں فوراً چھوڑ سکتا ہوں, اس کو فوراً چھوڑ, غیبتیں کرتا ہوں مجلسوں کے اندر بیٹھ کر ایک دوسرے, اس کو غیبت کو چھوڑ. اس طرح جائزہ لے کر ہر انسان اپنے اسلام کی فکر پیدا کر لے, ایک مرتبہ یہ فکر کی شمع دل میں روشن ہو گئی تو انشاءاللہ یہ شمع تمہاری زندگی کو منور کر دے, لیکن یہ پیدا کرو یہ فکر, اور جب یہ فکر پیدا ہوگی تو یہ نہ سمجھو کہ ایک آدمی اگر درست ہو گیا تو اس سے کیا اثر پڑے گا. یاد رکھو معاشرہ اسی میرے تمہارے اپرادھ کا نام ہے. ایک آدمی بھی اگر سمر گیا, زلو نے مصری تو یہ کہتے ہیں کہ میں اگر نکل گیا اس شہر سے تو اس بستی کے اوپر سے عذاب دور ہو جائے گا. تو اگر ایک آدمی سمر گیا, ایک آدمی کی اصلاح ہو گئی, ایک آدمی نے کچھ گناہ چھوڑ دیے, اللہ کے احکام کی اطاعت شروع کر دی, تو کم از کم ایک چراغ تو جل گیا. ایک چراغ وہ چاہے کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو اپنے ماحول کے اندر اندھیرے کو باقی نہیں چھوڑتا. ایک چراغ اگر چھوٹا سا بھی کہیں جلا دو تو اپنے ماحول کو روشن ضرور کر دے گا, تھوڑا سا دائرہ صحیح لیکن روشنی ضرور پیدا کرے. اور کیا بعید ہے کہ جب ایک چراغ جل جائے تو کوئی اس کو دیکھ کر کسی کے دل میں خواہش پیدا ہو دوسرا چراغ جا کر اسے جلا دے, ایک چراغ سے دوسرا چراغ جل جائے, دوسرے سے تیسرا جل جائے, تیسرے سے چوتھا جل جائے, اور اس طرح پورا ماحول منور ہو جائے. لیکن آدمی اگر یہ سوچتا رہے کہ میں اپنے چراغ کو رکھوں ٹھنڈا, میری موم بتی میں تو آگ نہیں اور اس وہ بتی خاموش پڑی ہوئی ہے, اور اس سے جا کر دوسرے چراغ جلاؤ تو وہ موم بتی کبھی دوسرے چراغ نہیں جلا دے, اس واسطے کہ خود اس میں آگ نہیں, اور اگر ایک چراغ میں آگ پیدا ہو جائے تو وہ بے شک دوسروں کو منور کر سکتی ہے, کتنے ہی کم دوں لیکن اس کو روشنی ضرور خراب کر سکتی ہے. یہی مثال اس کی ہے کہ اگر میں اپنی اصلاح کی فکر کیے بغیر چاہوں تو دوسروں کی اصلاح ہو جائے, تو بالکل اس کی مثال ایسی ہے کہ اپنی موم بتی کو ٹھنڈا رکھ کر میں اس سے دوسرا چراغ جانے کی کوشش کروں, اس سے کبھی فائدہ نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے یہ فکر ہمارے دلوں میں پیدا کرو. کیسے پیدا ہو؟ وہ پیدا اس طرح ہوگی کہ یہ تذکرہ جو ہم آج کر رہے ہیں یہ بار بار ہو. آج ہمارے دل میں جب یہ بات ہم نے کی اور سنی تو کچھ دل میں تھوڑی بہت حرکت پیدا ہوئی. اگر یہ بات ایک مرتبہ ہو کر ختم ہو گئی تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ شمع نہیں جلے گی. اس کے جلنے کا راستہ یہ ہے کہ یہ تذکرہ بار بار ہو, مختلف مجلسوں میں ہو, اور اس تذکرے کے بار بار ہونے کے نتیجے میں یہ فکر پیدا ہوگی. دیکھو قرآن کریم, اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے, جس کو توفیق دی اللہ نے پڑھنے کی, تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن کریم سورہ بقرہ سے لے کر ناس تک پڑھتے جائیے تو اس میں کتنی باتیں ہیں جو ایک ہی بات بار 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 کہی جا رہی. اس سورت میں بھی آئی, اس سورت میں بھی آ گئی, اس سورت میں بھی آ گئی. اقیم الصلاح, یہ حکم ہے کہ نماز قائم کرو, یہ پورے قرآن میں 62 مرتبہ آیا ہے یہ حکم. ایک حالانکہ ایک مرتبہ بھی اگر اللہ تعالیٰ فرما دیتے کہ نماز قائم کرو تو اللہ کا حکم تو ایک مرتبہ بھی اگر ہو تو وہ کافی ہے, لیکن 62 مرتبہ بار بار دہرایا. کیوں؟ اس واسطے کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب بار بار کوئی بات کہی جاتی ہے تو اس کا اثر دل میں ہوتا ہے, وہ دل میں بیٹھ جاتی ہے. تو ایک مجلس میں یا ایک مجلس میں یہ بات ہوئی اور بات ہو کر ختم ہو گئی, اس سے بعض اوقات پورا فائدہ نہیں ہوتا. ہاں بار بار بات کان میں پڑتی رہے اور اس کا تکرار ہوتا رہے تو پھر رفتہ رفتہ وہ دل میں بیٹھ جاتی ہے اور اس کا اثر انسان کی زندگی پر ظاہر ہو جاتا ہے. لہذا گزارش یہ ہے کہ اس فکر کو پیدا کرنے کے لیے ایسی مجلسوں میں جانے کا اہتمام کریں, خود اپنی مجلسیں ایسی بنائیں اور جہاں ایسی مجلسیں ہوتی ہیں وہاں پر جانے کا اہتمام کریں کہ وہاں پر جاتے رہیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ باتیں بار بار کان میں پڑتی رہیں گی اور یہ فکر بیدار ہوتی رہے گی. میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ جیسے ابھی مولانا فرما رہے تھے کہ الحمدللہ آپ کے قریب دارالعلوم کا ادارہ قائم ہے, اللہ تعالیٰ نے اس ادارے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کا محض فضل و کرم ہے کہ اس کا فیض دنیا بھر میں پھیل رہا ہے. دنیا کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں سے لوگ آ کر یہاں سے دین کا فیض حاصل نہ کر رہے ہوں, یا تعلیم حاصل کر کے یہاں پر, یا یہاں کے سے خط و کتابت کر کے مسائل معلوم کر کے, یا یہاں کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھ کر. مگر دنیا کا ہر گوشے میں الحمدللہ بات دین کی پھیل رہی ہے. تو بھائی جب ساری دنیا میں پھیل رہی ہے تو یہاں کے لوگوں کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ ہفتے میں کم از کم ایک دن وہاں پر جا کر وہاں جو باتیں ہوتی ہیں ان میں شریک ہو جائیں. یہاں دارالعلوم کے اندر الحمدللہ 3 مجلسیں ہفتہ وار مختلف دنوں میں ہوتی ہیں. بدھ کے دن حضرت مولانا مفتی احمد رفیع صاحب عثمانی مرتضی نور علی, جو صدر ہیں دارالعلوم کے, میرے بڑے بھائی ہیں, ان کا بیان ہوتا ہے ہر بدھ کے دن عصر سے لے کر مغرب تک. مردوں کا بھی اجتماع ہوتا ہے, خواتین کا بھی اجتماع ہوتا ہے, ایک وہ بیان ہوتا ہے. حضرت مولانا سبحان محمود صاحب جو ہمارے استاد ہیں, شیخ الحدیث ہیں, بزرگ ہیں ہمارے, ان کا بیان ہر اتوار کو عصر سے لے کر مغرب تک ہوتا ہے. اتوار کے دن مولانا عبدالرؤف صاحب جو دارالعلوم کے ممتاز اساتذہ میں سے ہیں اور ماشاءاللہ میرے والد والی عبد اللہ عبدالرؤف کے خلیفہ مجاز بھی ہیں, ان کا بیان بھی ہفتہ وار منگل کو, منگل کے دن اثر سے مغرب تک ہوتا ہے. تو بدھ کے دن, منگل کے دن, اتوار کے دن, یہ 3 مجلسیں تو ہر ہفتے دارالعلوم کے اندر ہوتی ہیں. اور ان مجلسوں کا مقصد بھی یہی ہے, دیکھو جلسے ولسے بہت ہوتے ہیں, تقریریں بہت ہوتی ہیں, لیکن ان جلسوں اور تقریروں میں جو کچھ فائدہ پہنچتا ہے پہنچتا ہے, لیکن ان مجلسوں کا حاصل یہی ہے کہ ہم سب کے اندر ایک فکر پیدا ہو اپنے آپ کو درست کرنے, جو خرابیاں ہیں وہ درست کرنے. کوئی تنظیم نہیں, کوئی جماعت نہیں, کوئی مطالبہ نہیں, کوئی چندہ نہیں, کوئی فنڈ نہیں, لیکن صرف اتنا ہے کہ ہر شخص کے دل میں اپنی اصلاح کی فکر پیدا ہو. ہفتے میں اگر آپ 1 گھنٹہ اثر سے مغرب تک اس کام کے لیے نکال لیں, ان میں سے جس مجلس میں جا سکتے ہیں چلے جایا کریں, قریب ذرا کوئی فاصلہ بھی نہیں, اس میں عصر کی نماز وہاں جا کر پڑھ لی, مغرب تک واپس آ سکتے ہیں, مغرب پڑھ کر واپس آ سکتے ہیں, 1 گھنٹہ تک ہوگا. لیکن اس 1 گھنٹے میں نتیجہ یہ نکلے گا کہ انشاءاللہ دل میں اپنی اسلام کی فکر پیدا ہوگی اور یہ پتا چلے گا کہ غلطی کہاں کہاں ہے. اب تو یہ بھی پتا نہیں کہ غلطیاں کہاں کہاں ہیں, خامیاں کہاں کہاں, یہ پتا لگے اور اس کی اصلاح کی فکر پیدا ہو. تو انشاءاللہ تو میں انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد اس کا اثر ہوگا اور ضرور ہوگا انشاءاللہ. ہم لوگ جو بیٹھتے ہیں یہ نہیں جو میں کہہ رہا ہوں تو میں وائز ہوں اور وہاں کہہ رہا ہوں دوسرے لوگوں سے الگ ہوں, بیٹھنے کا من چلتے ہوئے ہے, ہم سب ایک کشتی کے سوار ہیں اور پاس بیٹھنے سے مذاکرہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسرے کی برکتیں ادا کروا دیں. تو ایک جگہ بیٹھ کر جب یہ صرف اس فکر کے ساتھ بیٹھیں گے انشاءاللہ ضرور اس کا فائدہ پہنچے گا. تو 3 بجے سے یہاں ہوتی ہیں, کیونکہ میں بھی کچھ اس وقت دین کی باتیں وہ فاصلہ ہے بیت المکرم میں جمعہ کے دن اصل سے مغرب تک جیسا مسئلہ نے بتلایا کیا کرتا ہوں, وہاں پر بھی کچھ لوگ آ جاتے ہیں خواتین کی اور مرد کی, تو وہ جگہ ذرا دور ہے جس کو اگر موقع ہو جمعہ کے دن تو وہاں بھی تشریف لا سکتے ہیں, لیکن قریب ترین آپ کے یہ 3 بجے سے موجود ہیں ہر ہفتے میں. تو میری گزارش صرف یہ ہے کہ اس سلسلے کو یہاں پر ختم کرنے کے بجائے اس کو ذرا سا آگے بڑھائیں, یہ فکر پیدا کریں, اس میں ترقی دیں اور اس کے لیے ان مجلسوں میں شریک ہونے کا اہتمام کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے مجھے بھی اس پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی عمل کے توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اصلاح کی فکر عطا فرمائے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ یا رحم الرحیم اپنے فضل و کرم اور رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر, یا اللہ کی رحمت سے ہمارے اعمال اخلاق کی اصلاح فرما, یا اللہ ہمیں مکمل مغفرت عطا فرما, یا اللہ کی رضائے کاملہ عطا فرما, یا اللہ ہر طرح کے شر سے سکون سے ہماری حفاظت فرما, یا اللہ اپنی رحمت سے اپنی اصلاح کی فکر ہمارے دلوں میں پیدا فرما.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر, کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر, دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا, بالمقابل مدنی مسجد, فڈل بی ایریا, کراچی. فون نمبر 6376081.